الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورة النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ النساء کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے اور آیت نمبر ہے 11 آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے حوالے سے احکامات کا بیان ہے یعنی ترکے کی تقسیم اور ورثہ کا کیا کیا حق ہوگا اس کے تعلق سے کلام اس مقام پر آیا ہے زیادہ تفصیل میں تو نہیں جائیں گے لیکن یہ ضرور نوٹ کیجئے وراثت کے احکامات خاصے پیچیدہ ہیں چنانچہ بہت سارے مدارس میں علم الفرائض یہ وراثت کے احکامات کو سکھانے کے لیے بہت زیادہ ایکسپرٹیز رکھنے والے علماء کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے ہمارے لیے ہم عام مسلمان ہیں ہمارے لیے عام بات یہ ہے کہ جب گھر میں کسی کا انتقال یا کہیں کسی کا انتقال ہو گیا تو اہل علم سے معلوم کر کے تحریری طور پر بہتر ہے مسئلہ معلوم کیا جائے کہ بھائی کس کا کتنا حصہ ہوگا اور اسی کے مطابق عمل درآمد کیا جائے ہمارے لیے اسی کے اندر خیر اور آسانی اور عافیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے اس میں اولاد اور والدین کے حوالے سے بیان ہے حصوں کے تعلق سے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا اور آیت نمبر 12 میں زوجین کے تعلق سے کلام آئے گا اور ایک خاص مسئلہ کلالہ کے حوالے سے آئے گا اس پر بعد میں کلام ہوگا انشاءاللہ وراثت کے بارے میں دو تین اور تمہیدی باتیں سمجھنے پہلی بات ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو جو کچھ اس نے چھوڑا ہے سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے اس کے مال میں سے اس کا جو کفن دفن کا اہتمام ہے اس کے اخراجات پورے کیے جائیں گے ہاں گھر میں سے کوئی وارث کر دے بیٹا کر دے بھائی کر دے تو الگ بات ہے تو ایک شخص کا انتقال ہوا جو چھوڑ گیا سب سے پہلے اس کی کفن دفن کے اخراجات وہ پورے کیے جائیں گے نمبر دو قرض اگر ہے تو وہ ادا کیا جائے گا اب اگر کچھ بچا تو اگر وصیت اس نے کی ہے ایک تہائی کی حد تک غیر وارث کے لیے اس پر عمل کیا جائے گا اب جو بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا یہ ہے ترتیب نمبر ایک اس کے کفن دفن کے اخراجات پورے ہوں گے نمبر دو قرض اس کے ذمے وہ ادا ہوگا پھر جو بچا وصیت کر گیا ایک تہائی کی حد تک وصیت پر عمل ہوگا اب جو بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا ان کے کیا حصے ہیں وہ اس مقام پر بیان ہو رہا ہے تفصیلات بہت ہیں وہ آپ تفاسیر میں پڑھ لیجئے معاملہ پیش آئے تو علماء سے رجوع کر کے مسئلے کا حل معلوم کر لینا چاہیے ارشاد ہوا سورہ نساء آیت نمبر 11 میں یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے اولاد کے بارے میں تمہاری للذکر مثل حظ الانثیین مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے ایک بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہوگا اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے کفالت کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے عورت پر نہیں تو مرد ہونے کے ناطے اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا للذکر مثل حظ الانثیین مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً پھر اگر عورتیں ہوں فَوْقَ اثْنَتَيْنِ دو سے زیادہ باقی ایک تفصیل ہے دو یا دو سے زیادہ جتنی بھی فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ تو ان کے لیے اس میں سے دو تہائی ہے جو وارث نے چھوڑا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہی ہے کسی کی بیٹی فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے آدھا ہوگا دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہی ہیں تو دو تہائی کی حد تک ان کا تو اپون تھری اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے آدھا ہوگا تشریح میں اگلی بات اگر کسی کا صرف ایک ہی بیٹا اور کچھ تقسیم نہیں ہونا تو سارا بیٹے کا ہو جائے گا لیکن اگر بیٹی ہے تو اس کا آدھا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک اور اس کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا ون اپون سکس اس میں سے جو میت نے چھوڑا ان کان لہ ولد اگر اس کی اولاد ہے اگر اولاد ہے تو اس صورت میں مرنے والے کے ماں باپ دونوں کا ایک بٹا چھ ون اپون سکس حصہ ہوگا فَإِن لَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدْ پھر اگر اس کی یعنی مرنے والے کی اولاد نہ ہو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کا تہائی حصہ ہوگا اگر مراد اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ وارث بنیں گے تو ماں کا حصہ ایک تہائی ہوگا, تشریح دو تہائی پھر کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, پھر اگر اس کے یعنی مرنے والے کے کئی بہن بھائی ہوں, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہوگا, ون اپون سکس. مرنے والے کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا کتنا ہو گیا؟ ون اپون سکس. باقی کتنا بچا؟ فائیو اپون سکس, وہ باپ کا ہو جائے گا. جی اگر والدین حیات ہیں اور بہن بھائی کئی ایک ہیں تو ون اپون سکس ماں کا اور بقیہ فائیو اپون سکس باپ کا. تشریح, جب باپ کا انتقال ہوگا تو اس مال میں سے پھر بہن بھائیوں کو بھی اولاد ہونے کے ناطے منتقل ہو جائے گا. مِن بعد وصیتی یوصی بہا او دین, اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض ادا کرنے کے بعد, الفاظ پہ غور کیجئے کہ یہ بات مزید دو مرتبہ آئے گی, اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض ادا کرنے کے بعد. میں نے جو تمہید آپ کے سامنے رکھی اس میں قرض پہلے تھا اور وصیت بعد میں, اسی پر امت کا اجماع ہے. یہاں وصیت کا ذکر پہلے کیوں آ رہا ہے؟ بھائی وصیت تو کبھی ایسے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو پتا بھی نہ ہو تو لوگ ڈنڈی مار سکتے ہیں, جس کا قرض نکلتا ہے وہ تو پہنچ جائے گا, لیکن وصیت جس کے بارے میں کی گئی اس کو تو کچھ جانتا بھی نہ, اس کو بھی شاید پتا نہ ہو, تو اس کو اگنور کرنا, نظر انداز کرنے کا امکان زیادہ ہے. تو اس کی اہمیت جتانے کے لیے وصیت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اہمیت کے اعتبار سے, ورنہ ترتیب میں کیا ہے؟ قرض کے ادائیگی پہلے پھر وصیت پر عمل, لیکن اہمیت کا اندازہ کرانے کے لیے وصیت کا بیان یہاں بھی اور آگے بھی پہلے کیا گیا ہے. من بعد وصیتی اسی بہا او دین, اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض ادا ہونے کے بعد. آباؤکم وابناؤکم, تمہارے باپ تمہارے بیٹے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں معلوم نہیں ان میں کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب اور بہتر ہے. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا, یہ حصے اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. یہ ایک آیت میں اولاد اور والدین کے تعلق سے, یہ تو ہم نے ترجمہ کر لیا, تھوڑی سی تشریح ہو گئی, باقی تفصیل پر تفصیل پر تفصیلات ہیں, وہ پھر علماء امت پر اللہ رحمت نازل فرمائے کہ کھول کھول کر انہوں نے بیان کیا, ان تفصیلات کا نہ موقع ہے نہ یہ ہمارا میدان ہے کہ ہم فقہی مباحث آپ کے سامنے کھولیں. ہماری ایکسپرٹیز اس میدان کی قطعاً نہیں ہے, تو ہم بھی ایک عام مسلمان کی طرح اگر یہ معاملہ پیش آئے تو ہم سب ہی علماء سے مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کر لیں. اگلی آیت میں زوجین کا حصہ کیا بنے گا, شوہر کا انتقال تو بیوی کو کیا ملے گا, بیوی کا انتقال تو شوہر کو کیا ملے گا, اور پھر کلالہ ایک خاص ٹرمینالوجی اس کا ذکر آئے گا. ارشاد ہوا, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں, اِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد, اگر ان کی اولاد نہیں تو آدھا. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, پھر اگر ان کی اولاد ہو, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہارے لیے اس میں سے مما ترکنا, جو وہ چھوڑ جائیں, چوتھائی حصہ ہوگا, ون اپون فور. مم بعد وصیتین یوصین بها او دین, اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض ادا ہونے کے بعد, یعنی اگر بیویاں کو چھوڑ گئیں اولاد نہیں تو آٹھواں حصہ, ون اپون ایٹ, اور اگر اولاد ہے تو ون اپون فور ہوگا. وصیت اور قرض کا ذکر پھر آ گیا, بات ہم پہلے کر چکے ہیں. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, اور اس میں سے ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے, اپون فور, جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو, اولاد نہیں ہے تو بیوی کا, ون اپون فور. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, پھر اگر اولاد ہو تمہاری, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو ان اس میں سے ان کا آٹھواں حصہ ہوگا, ون اپون ایٹ. اور ایک مسئلہ, اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو ون اپون ایٹ میں ہی وہ شیئر کریں گی. کیسی مسکراہٹ آئی نا چہروں پر, اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسکراتا ہوا رکھے. باقی عدل کی شرط بھی پڑھ چکے ہیں, وہ مباحث اپنی جگہ پر ہیں. بہرحال اللہ کو مسکراتا رکھے, خوش رکھے, اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, پھر اگر تمہاری اولاد ہو, فَلَهُنَّ ثُمُنُ, تو اس میں سے ان کا آٹھواں, ون اپون ایٹ ہوگا, مِمَّا تَرَكْتُمْ, جو وہ تم چھوڑ جاؤ, مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے ادا ہو جانے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسے مرد کی میراث ہو، او امرأۃٌ، یا عورت کی جو کلالہ ہے، یہ ٹرمینالوجی کلالہ کون، ایک وہ مرد یا عورت جس کے اوپر ماں باپ یا ان کے اوپر دادا دادی نانا نانی کچھ نہیں، اوپر کوئی نہیں ہے، نیچے بھی کوئی نہیں، اولاد بھی نہیں، اولاد کی اولاد کچھ بھی نہیں، صرف بہن بھائی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ ایک بات ہو گئی، کلالہ کا ایک مسئلہ یہاں بیان ہوا ہے اور ایک مسئلہ اس صورت کے بالکل آخر میں بیان ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر صرف بہن بھائی ہوں تو بہن بھائیوں کی تین شکلیں بن سکتی ہیں، ہمارے تو ایک ہی معروف ہے، کیا مطلب؟ بھائی ماں باپ اور ان کی اولاد ہو آپس میں بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی۔ کبھی ایسی پاسبلٹی ہے کہ باپ مشترک ہو، اور کبھی ایسی پاسبلٹی ہے کہ ماں مشترک ہو۔ ایک خاتون کا نکاح ہوا، اولاد ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کہیں اور نکاح ہوا، اولاد ہے، تو یہ دونوں طرف کی اولاد ہیں، ان میں خاتون ماں ہونے کے ناطے مشترک، تو ایک حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ایک وہ کہ جن میں والد مشترک ہو، اور ایک وہ جن میں کبھی ماں مشترک۔ اب ان کی اصطلاحات بھی ہیں، جو بالکل حقیقی ان کو حقیقی کہا جاتا ہے، عینی بھی کہا جاتا ہے، ایک وہ جو والد شریک ہو تو انہیں علاتی کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جن میں ماں مشترک ہو ان کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے اس وقت یاد نہیں کرنا، صرف ذہن میں بات بیٹھی کہ بھائی اتنے تفصیلی احکامات ہیں، مسئلہ پیش ہے، علماء سے پوچھیں، وہ آپ کو مسئلہ ہمیں بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں وہ بہن بھائی جو اخیافی ہیں، ماں مشترک والے، ان کا مسئلہ بیان ہوا، اور حقیقی بہن بھائی اور وہ کہ جن کے والد مشترک ہونے والا معاملہ ہو، ان کا مسئلہ اس صورت کے بالکل آخر میں بیان ہوگا۔ اب کلالہ کی بات، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسے مرد کی میراث اب امرأۃٌ، یا خاتون کی جو کلالہ ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے بہن بھائی ہوں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے، یعنی ایک بہن ایک بھائی، ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا۔ کبھی کبھی مرد عورت کا برابر بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ ادھر دیکھیے پاسبلٹی، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی، ون تھرڈ میں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو کر دی جائے، یا قرض کے ادا کر دیے جانے کے بعد، غیر مضار، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی وصیت کرتے ہوئے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ الفاظ یہاں آئے، لیکن وصیت کا ذکر تین مرتبہ پہلے آ چکا، ہر ایک پر اپلائی ہوگا، ایسی وصیت نہ کی جائے جس سے کسی کا نقصان ہو، حق تلفی ہو۔ مثلاً ایک تہائی سے زیادہ وصیت کر رہا ہے وہ جائز نہیں، کوئی وارث کے لیے وصیت کر کے جا رہا ہے یہ بھی جائز نہیں، وصیت جائز ہے غیر وارث کے لیے، اور میکسیمم ون تھرڈ کی حد تک۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حلم والا ہے۔ یہ دو آیتیں ہوئیں، صرف ترجمے اور مختصر وضاحت، وہ بھی اشارتن پر اکتفا کیا گیا، باقی تفصیلات بہت ہیں، مسئلہ پیش آئے تو علماء سے معلوم کرنا چاہیے، یہی عملی بات اس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اہم کتنا ہے یہ معاملہ، اگلی دو آیتیں، اہم کتنا معاملہ ہے وراثت کا، اور ہمارے یہاں کتنی ڈنڈی ماری جاتی ہے، خاص طور پر بیٹیوں اور بہنوں کے معاملے میں، یا چھوٹے بہن بھائیوں کا ہڑپ کر جانا، یا کوئی بھتیجوں کا اور بھتیجیوں کا جو ہے مال ہڑپ کر جائے، بھاوج کا مال ہڑپ کر جائے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں، سنیے ان احکام کو جو وراثت کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اگلی دو آیتیں سنیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات، اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذلک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے۔ وراثت کے احکام کو کہا یہ حدود ہیں، اور جو ان کی پاسداری کرے وہ کہاں؟ جنت میں۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے، ویتعدى حدودہ، اور ان کی حدود سے بڑھ جائے، یدخلہ نارا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ ہے سخت بات، ان احکام میں ڈنڈی مارنے والے، ان کو جہنم کی آگ کا ڈراوا دیا گیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلی آیات میں زنا کی روک تھام کے حوالے سے اول اول جو احکام آئے اس کا تذکرہ ہے. بعد میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں زنا کے جرم کی سزائیں بیان کر دی گئیں, وہ بات بھی انشاءاللہ تفصیلاً آپ کے سامنے آتی رہے گی. ارشاد ہوا واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم, اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں, فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم, تو ان پر اپنے میں سے چار گواہوں کو لاؤ. فَإِن شَهِدُوا, پھر اگر وہ گواہی دیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو, حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے. یہ اول دور کا حکم تھا. بعد میں زنا کے جرم کی سزائیں آ گئیں, وہ میں عرض کرتا ہوں اگلی آیت کے بیان کے بعد انشاءاللہ. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا, اور تم میں سے جو دو افراد مرتکب ہوں, منکم تم میں سے, مراد اسی بدکاری کے جرم میں دو اشخاص یا افراد, فآذوہما, تو انہیں ایزا پہنچاؤ کوئی نہ کوئی سزا, فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو, اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ اول اول دور کے احکام تھے. بعد میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زنا کے ارتکاب پر سزائیں تجویز ہو گئیں, مقرر ہو گئیں. شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو وقت کی اتھارٹی کے تحت رجم کیا جائے گا, پتھر مار مار کر ہلاک کرنا, اسٹوننگ ٹو ڈیتھ, بہت سخت سزا ہے. تو اس کا ثبوت ہونا یہ بھی کڑا رکھا گیا ہے, لیکن اگر ثابت ہو جائے تو سزا شدید ہے تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو اور اس برے اور گندے عمل سے وہ باز رہیں. شادی شدہ مرد عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا تورات میں بھی تھی, ہماری شریعت میں بھی ہے, اور امت کا اس پر اتفاق ہے. دو چار لوگوں نے کبھی امت میں اس کی انکار کی کوشش بھی کی ہے تو امت نے رد کیا ایسے لوگوں کا, اور اسی پر امت کا اجماع یعنی کنسنسس ہے رجم کی سزا. غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے. یہ سورہ نور آیت نمبر 2 میں بات آئے گی 18ویں پارے میں. غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے, جرم ثابت ہو جائے تو وقت کی اتھارٹی کے تحت ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, یہ سزا دی جائے گی جو کہ 100 کوڑوں کی ہے سورہ نور آیت نمبر 2 میں. تو یہ گویا کہ اول دور کے کچھ انٹرم پیریڈ کے احکامات تھے. آخری احکامات سزائیں جو زنا کے جرم کے بارے میں وہ یہ ہیں جیسے کہ بیان کی گئیں. اب توبہ کا بڑا پیارا بیان. ایک توبہ ایسی ہے بندوں کی جو اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہے کہ میں ضرور قبول کروں گا. اللہ اللہ ہے, جو چاہے سو کہے اور کرے. کیسی توبہ؟ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ, بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. للذین یعملون السوء بجہالۃ, ان لوگوں کے بارے میں جو کرتے ہیں برائی نادانی میں. ثم یتوبون من قریب, جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم, بس یہی لوگ ہیں اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے, اللہ کی شان کریمی ہے. اور آدمی اڑے نا, نادانی میں ہو گیا, غفلت میں ہو گیا, جذبات میں بہہ کر ہو گیا, توبہ کر لے فوراً پلٹے. اللہ کہتا ہے میرے ذمے ہے میں ایسی توبہ قبول کروں. اور ایک ہے اڑ جانا, ڈٹے رہنا, چوری اور سینہ زوری کرنا اور اپنے جرائم کے لیے جواز فراہم کرنا, یہ ہے اکڑ, یہ ہے شیطنت والا طرز عمل. پھر تو بربادی ہے. ہو گیا نادانی میں, غفلت میں, بھولے سے, جذبات میں بہہ کر, فوراً پلٹو. اللہ کہتا ہے جو فوراً آ رہا ہے میرے ذمے ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس کے برعکس آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا, بہت حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, پھر وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں. اب موت آ رہی ہے, فرعون کو بھی آ رہی تھی, سورہ یونس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ادھر سے ادھر جا رہا ہے, غرق ہوتا ہوا فرعون کہہ رہا میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ کہتا ہے ابھی ایمان لا رہا ہے. اب یہ اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, اس وقت کا ایمان معتبر, اس وقت کی توبہ معتبر نہیں, اس سے پہلے ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے مالم یغرغر، جب تک یہ موت کا غرغرہ نہ آئے اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آج ہی، ہم سب کو آج ہی پکی توبہ کی توفیق دے. وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان کی توبہ کی قبولیت ہے جو مر جاتے ہیں کفر ہی کی حالت میں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ لوگ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر عورتوں کے تعلق سے کلام ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، مال ہڑپ کر جاؤ، جائز نہیں. عربوں میں بھی تھا، عورت کا تو وہ جانور شاید سمجھتے تھے کافی لوگوں میں، کافی طبقات، سارے نہیں کچھ طبقات، اور اس کو جو ہے وہ اپنا مال سمجھتے تھے. سوتیلے باپ کا انتقال ہو گیا تو لڑکا جو تھا اس کا، وہ سوتیلی ماں سے، معاف کیجیے گا، باپ کا انتقال ہو گیا تو سوتیلی ماں اگر ہے تو اس سے نکاح کر لیا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے عورت بیوہ ہو گئی اس کے مال کو ہڑپ کر جائے، جیسے ہمارے بھی ہوتا ہے. یہ جہالت اور دربدی کچھ ہمارے بھی نظر آ جائے گی. قرآن کہتا ہے نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور انہیں روکے نہ رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو. وہ جو طلاق کا معاملہ تھا، ایک اور دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے نا، لیکن یہ رجوع ستانے کے لیے نہ ہو، پریشان کرنے کے لیے نہ ہو، یا کوئی مال ہڑپ کرنے کے لیے نہ ہو، یہ جائز نہیں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے پھر تو بندے کا اپنی اس اہلیہ کے ساتھ رہنے کا امکان ہی نہ ہو، پھر معاملہ ختم ہو، وہ بات الگ ہے. لیکن ادروائز تم زبردستی کرو، ظلم کرو اور روکو اس لیے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرو گے، جائز نہیں. اگلا جملہ سنیے، وعاشرہن بالمعروف، اور ان یعنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے پر معاملہ کرو. سادہ الفاظ ہیں کس کے، لیکن اللہ کے. اگر اردو میں جملہ کہیں لکھا ہوا بھائی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ سادہ جملہ ہے نا، چلیے اس کو سمجھ لیتے. ہم اور آپ کراچی میں ٹریول کرتے ہیں، کچھ جگہ بیریئر لگا دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہاں سے آپ نہ جائیں، تو ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں، گاڑی سے اترتے ہیں، بیریئر کو ہٹاتے ہیں، یہ جا اور وہ جا، ایسے ہی ہے نا. اور موٹر سائیکل پہ ہوں گے تو لات مارتے سائڈ پہ کرتے نکل جاتے ہیں، سروس لین پر ادھر ادھر، حالانکہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے لگائے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. جی ایچ کیو کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اب بیریئر لگا ہوا، کیا کریں گے اب؟ کور کمانڈر کے آفس کے سامنے بیریئر لگا ہوا، اب کیا کریں گے؟ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، یس اور نو؟ ڈفرنس کس چیز کا آیا؟ ایک عام بیریئر لگا ہوا ہے، ایک جی ایچ کیو کے باہر لگا ہوا ہے، ایک عام بیریئر لگا ہوا ہے، ایک کور کمانڈر کے آفس کے باہر لگا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا. یہ کسی مخلوق کا کلام ہے؟ یہ کوئی عام کلام ہے؟ یہ رب کائنات کا کلام ہے. بی سیریس اباؤٹ دیٹ. اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کا موقع، ڈرنا اپنی بیویوں کے بارے میں، تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا، ان کے بارے میں تم نے کل اللہ کو جواب دینا ہے. اور یہاں کے لیے اسوہ کہاں سے لیں گے؟ اپنے، معاف کیجئے گا، وہ جو کچھ چلی آ رہی ہماری بر صغیر کی، باپ دادا کی ذہنیت، جوتے کی نوک پر رکھو. کچھ کی، سب نہیں، کچھ کی، کچھ کی غلط ہے بھائی. حضور کا اسوہ دیکھیں گے یہاں پر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پوچھے نا عائشہ سے، حضور گھر میں کیسے تھے؟ عام انسان کی طرح تھے، گھر میں کام کاج میں ہم ہاتھ بھی بٹا دیا کرتے تھے. اور ہمارا کیا ہے جی، سب کو پتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا کلام. اور سنیں آگے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو عین ممکن ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور اللہ اسی میں بہت بھلائی پیدا کر دے. یہ قرآن ہے، حدیث کیا ہے، مسلم شریف کی روایت، کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھے، بغض نہ رکھے. اگر اس کی ایک ادا پسند نہیں آ رہی، بھائی اس کو کھانا اچھا بنانا نہیں آتا، تو بھائی بہت سیوں کو نہیں آتا، کوئی سیکھ کر تھوڑی آتی ہے، سب کو سیکھنا پڑتا ہے. وہ کفایت شعاری نہیں ہے، تو تم بھائی اس کی پلاننگ کرواؤ، ہو جائے گا. اگر ایک ادا پسند نہیں آ رہی، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تلاش کرو کوئی دوسری ادا پسند آ جائے گی. اور ہر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ سوچ لے، جو اس کی بیوی ہے، اس نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر کو، وہاں کے آرام کو، ناز نخروں کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر، دو کلمے بول کر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قربانی چاہیے تمہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی حساب؟ اس سے بڑھ کر کوئی سیکریفائس؟ اللہ کے بندوں دیکھ تو لو، ملا کر رکھو، جوڑ کر رکھو، خیر کو دیکھو، خوبی کو دیکھو، ایک ہی بات کا بتنگڑ نہ بنا کے رکھو، تلاش کرو، قرآن کہتا ہے خیر دے دے گا اللہ، تلاش کرو، حضور کہہ دے کو دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی۔ اللہ ہمیں گھروں میں جوڑ عطا فرمائے، ملاب عطا فرمائے، شیطان کو در اندازی کرنے سے روک دے، اس کے حملوں سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب جیسے یہ بات آتی ہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں بھائی آپ نے بیویوں کے بارے میں تو بہت بیان کر دیا، کیونکہ دل پہ جا کے لگتی نا بھائی، لگی نا دل پہ جا کے۔ اب ہم نے گھر بھی جانا ہے، آج تو کلاس ہو جائے گی ہماری، تو حوصلہ رکھیں، ابھی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 بھی آ جائے گی انشاءاللہ، بات بیلنس بھی ہو جائے گی۔ مگر اپنے حصے کا تو دیکھیں نا، اگر میں شوہر ہوں، میں بھی تو ہوں بھائی، اپنے حصے کا تو دیکھیں کہ میرے لیے جو حکم میرے رب کا آیا میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ آگے اگلی بات، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدل لینا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری ہی بیوی، اگر کوئی معاملہ اللہ محفوظ رکھے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گیا ہے کہ معاملہ بن ہی نہیں سکتا اب، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیرو مال بھی دے دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور صریح کھلے گناہ کی روش اختیار کر کے۔ یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی آ گئی، خوشی خوشی جو دے دیا وہ دے دیا، چاہے وہ پلاٹ ہو، جیولری ہو، ڈائمنڈ ہو، یہ ہو وہ ہو، جو دے دیا وہ دے دیا، اب طلاق دے رہا ہے مرد تو واپس نہیں لے سکتا۔ یاد آیا یہ واپس لینا کیسا ہے؟ اس لیے حضور نے ایسی مثالیں بعض اوقات دی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رہے پوری زندگی۔ یاد آئی؟ کتے نے قے کی اور اس کو چاٹنا شروع کر دے، جتنا یہ گندا ہے اتنا یہی گندا، یہ بات بھی گندی ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو خوشی خوشی تحائف دیے اور اب تم طلاق دے کر اس سے مطالبہ کر رہے ہو، تو جیسے کتے کا قے کر کے چاٹنا گندا ہے، تمہارا یہ رویہ اختیار کرنا بھی گندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ ہماری تو لسٹیں بنتی ہیں، وکیلوں کو انوالو کیا جاتا ہے اور پریشر ڈالا جاتا ہے، کبھی یونٹ والوں کو کیا جاتا تھا، اب تو بےچارے خود در بدر ہو گئے جی، کیا کچھ نہیں کرتے ہم لوگ۔ اور یہ ہے اللہ کا کلام، اللہ اکبر۔ اور سنیے قرآن کی قرآن کی جو میتھڈالوجی ہے نا، اللہ کا کلام، سبحان اللہ۔ اور سنیے، وہ کئی پتا خلو نہ ہو، اور تم کیسے واپس لوگے، وقت افواہ بعضکم الی بعض، اور جبکہ تم میں سے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے، تم نے خوشی خوشی نکاح کیا تھا، پیار سے دیا تھا، محبت سے دیا تھا، دے دیا تو دے دیا، وہ اس کی اونرشپ میں چلا گیا۔ ہاں خواتین کو یاد رکھنا ہے بھائی، جو شوہر نے آپ کو دیا زیور اور اگر وہ قابل زکات ہے تو زکات آپ کے ذمے نکلے گی، شوہر ادا کر دے تو بات الگ ہے۔ ملکیت کا یہ مطلب ہے جس کی ملکیت زکات بھی اس پر شوہر ادا کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر بالفرض ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس ریسورسز نہیں، تو اگر خاتون کے پاس زیور قابل زکات ہے تو خود زکات اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ ہے اونرشپ کا دوسرا اینگل۔ خیر، یہاں مردوں کو کہا وہ کئی پتا خدو نہ ہو، تم کیسے واپس لوگے، وقت افدا بعضکم الی بعض، حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا۔ یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے؟ یہ پختہ عہد ہے پوری زندگی کا۔ اور مردوں کو مرد بننا چاہیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ساری زندگی بیوی کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے، سارے اخراجات مرد کے ذمے، اولاد بھی ہے تو مرد کے ذمے اخراجات ہیں۔ یہ پکا معاہدہ پوری زندگی کا، یہ پروٹیکشن ہے جو اللہ کا دین اللہ کی بندیوں کو عطا کرتا ہے۔ اپنے حقوق کی بات چھوڑو، اللہ کے دین پر عمل کی بات کرو، سب کے معاملات سدھریں گے اسی میں انشاءاللہ۔ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا، وہی وہ جو سوتیلی ماں سے بڑا لڑکا جو ہے وہ نکاح کر لیا کرتا تھا، معاذ اللہ، یہ گندا عمل ان کے معاشرے میں تھا، اللہ نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ انه كان فاحشة ومقتا، بے شک یہ بے حیائی کی بات ہے اور غضب کی بات تھی، وساء السبیل، اور بہت ہی برا راستہ۔ اس کے بعد جو اگلی آیت، اس میں محرمات کا بیان ہے، یعنی وہ خواتین جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ معروف بات ہے، ماں سے نہیں ہو سکتا، بہن سے نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں جو معروف سات قسم کی خواتین کا ذکر آئے گا، اور ایک دو مسائل اور بھی آئیں گے۔ ضمن ایک بات اور ہے، کچھ رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، ماں سے نکاح حرام، بہن سے نکاح حرام، کچھ رضاعت کی وجہ سے بھی، دودھ پلانے یا پی لینے، اس کے نتیجے میں رضاعت کا معاملہ، اس کے نتیجے میں بھی کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جو نسب سے حرام وہ رضاعت، دودھ پی لینا کا معاملہ، اس کے نتیجے میں بھی حرام ہو جاتے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کر کے ان تمام رشتوں کا ذکر ہے۔ محرمات ابدیہ، ایسی خواتین جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، اور ماں کے اوپر چلے جائیں تو نانی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں کی بیٹیاں بھی نیچے چلے جائیں۔ بس یہ دو اشارے کافی ہیں، یہ رشتے اور پھیلتے چلے جائیں گے، تفاسیر پڑھیں گے تو اچھی خاصی تفصیلات آپ کو ملیں گی، اوپر بھی نیچے بھی۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور بھانجیاں۔ سات رشتے ہوئے، سوچے نا، ہمارے تو خاندان ہیں، رشتے نکاح ہوتے ہیں، رشتے موجود ہیں، جن بیچاروں کے نکاح کا ادارہ ختم ہو گیا ان کو انکل انٹی بولنے کے سوا کوئی رشتہ ہی نہیں بیچاروں کے پاس، سوچے نا ذرا۔ اب میں تفصیل میں کیا آ جاؤں، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے تین بیٹیوں اور دو بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری دی ہے، تین خالاؤں کی پرورش پر بھی جنت کی بشارت، تین پھپھیوں کی پرورش یعنی کفالت، معاف کیجئے گا، کفالت پر جنت کی بشارت۔ ان محرم رشتوں میں جہاں تقدس ہے وہاں ملاب بھی ہے اور پروٹیکشن بھی ہے۔ یہ ہے نظام زندگی کے لیے، خاندانی معاملات میں رہنمائی اللہ کے دین کی۔ تو یہ تقدس بھی آئے گا، نکاح حرام ہے، اب تقدس بھی ہے، لیکن ساتھ جوڑ بھی ہے اور ایک دوسرے کی پروٹیکشن بھی ہے۔ یہ سات قسم کے رشتوں کا ذکر کیا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مزید رضاعت کا بیان، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری رضاعی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، رضائی بہنیں، یہ بھی حرام۔ وامہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی خوش دامن، بڑا پیارا لفظ ہے لیکن آپ سمجھ نہیں آتا، ساس انگلش میں کیا کہتے تھے، مدر ان لا جسے کہا جائے گا۔ وامہات نسائکم، اور تمہاری ساسیں یا ساس کہہ لیں، واحد استعمال کر لیں۔ وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، توجہ سے سنیے گا، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے تعلق قائم کیا، تب تو یہ بیٹیاں، ان کا یہ خاتون پہلے کہیں اور تھی، اس سے بیٹیاں، ان سے نکاح حرام۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا، بس اگر تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ان خواتین کی جو بیٹیاں، ان کے بارے میں کوئی حرج نہیں کہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ربائب، ان کے بارے میں بھی احکام ہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، حقیقی بیٹے کی بیوی جو بہو ہے، اس سے نکاح حرام ہے۔ منہ بولا بیٹا نہیں آئے گا اس میں، یہ مسئلہ کہاں آئے گا، سورہ احزاب میں حضرت زید کے تعلق سے، حقیقی بیٹوں کی بات ہو رہی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی تمہاری حقیقی بیٹوں کی بیویاں بہو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو یعنی نکاح میں ایک ہی وقت، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر یہ کہ جو پہلے گزر چکا۔ دو بہنوں سے ایک شخص کا نکاح ایک وقت میں نہیں ہو سکتا، ہائے اس شخص کا ایک خاتون سے نکاح ہوا، اس کا انتقال ہو گیا خاتون کا، اب اس کی جو بہن ہے اس شخص کا اس سے نکاح ہو سکتا ہے اس خاتون کے انتقال کے بعد۔ یعنی دو بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنا نکاح میں منع ہے۔ اسی پر حضور نے مزید وسعت بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو بہنیں بہت 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 قریبی تعلق ہیں۔ اسی پر حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھپھی اور بھتیجی انتہائی قریبی تعلق، ایک وقت میں ایک شخص کی نکاح میں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی انتہائی قریبی تعلق، ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہیں گی۔ یہ حضور نے اس حکم کی مزید وسعت بیان فرمائی۔ یقیناً پہلی پہلی مرتبہ جو ساتھی سنتے بلکہ دوسری تیسری مرتبہ بھی تو سب کچھ تو یاد نہیں رہے گا, مگر ذہنوں میں بیٹھ جائے بات کہ کچھ محرمات کا بیان ہے جو ہمیشہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا, وہ یہ بیانات ہیں جو اس مقام پر ہیں, باقی تفصیلات تفاصیل میں ہم دیکھیں انشاءاللہ. ان اللہ کان غفور رحیم, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ پانچویں پارے کا آغاز ہے. والمحصنات من النساء, اور خاوند والی عورتیں وہ بھی حرام ہیں. کیا مطلب؟ ایک خاتون ابھی کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح تو نہیں ہو سکتا. اب یہ شوہر یا تو انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے, پھر اس خاتون سے نکاح ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں عارضی محرم. وہ پچھلی خواتین جن کا بیان ہو, وہ تو ہمیشہ کے لیے محرم, ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن ایک خاتون جو کسی شخص کے نکاح میں ہے وہ عارضی طور پر ابھی محرم ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو پھر اس خاتون سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پردے کے احکامات اپلائی ہوں گے. وہ پردہ جو نامحرم سے عام طور پر کیا جاتا ہے وہ ادھر بھی کیا جائے گا, لیکن صرف نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ خاتون ابھی کسی کے نکاح میں ہے. الا ما ملکت ایمانکم, سوائے اس کے کہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ تعلق قائم کرنے کی اجازت دی گئی. باقی غلام اور کنیزوں کے بارے میں تفصیلات و تفاصیر میں دیکھ لیجئے گا. فی الوقت تو ایسا کوئی معاملہ نہیں, اور کسی کو غلام و کنیزوں کے احکامات کو ریوائیو کروانا ہو تو محنت کرے اور اقامت دین کی جد و جہد میں لگے, اور کبھی جنگوں کا میدان سجے اور پھر وہ غلام اور کنیزوں کا ہاتھ آنے کا معاملہ ہو تو پھر ان احکامات کے حوالے سے سوچا جائے گا. فی الوقت وہ نکاح کا بندھن ہی ہے جو جائز راستہ اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے عطا کیا گیا. کتاب اللہ علیکم, یہ تم پر اللہ کا حکم ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اور ان کے سوا باقی عورتیں حلال ہیں. یہ کچھ منع کی گئی ہیں, باقی عورتیں ہیں جس سے تم نکاح کر سکتے ہو. اہل کتاب کی عورتوں کا ذکر بعد میں مزید آئے گا انشاءاللہ, آئندہ پڑھیں گے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں. اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, بشرطیے کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے ان کو نکاح کے تحفظ میں لانا چاہو, نہ کہ محض اپنی حوث کو پورا کرنے والے بنتے ہوئے. یہ کیا ہے؟ نکاح پوری زندگی کا معاملہ ہے, ایک پورا تحفظ ہے جو تم ایک خاتون کو دو گے, پوری زندگی اس کی کفالت کا تم عہد کرتے ہو. محض خواہشات پوری کرنے کا چکر نہیں ہے معاملہ, بلکہ تحفظ دینے کا معاملہ. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, پس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کریں. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, تو ان کو ان کی مقرر کیے ہوئے مہر دے دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ, اور تم پر اس بارے میں کچھ گناہ نہیں جس پر تم باہم رضا مند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد. یعنی جو بھی مہر طے ہوا, خاتون خوشی خوشی کچھ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی, اس کی گنجائش باہم طے کر لو. یہ بات پہلے بھی آئی. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ بہت علم رکھنے والا, بہت حکمت والا ہے. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات, اور جو تم میں سے طاقت نہ رکھتے ہوں کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کریں. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات, تو جو مسلمان کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہوں وہ مراد ہے کہ ان سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے, اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. واللہ اعلم بایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. اگر وہ کنیز مسلمان ہے تو اس کا صاحب ایمان ہونا بھی قدر والی بات ہے, محض اس کو کنیز سمجھ کر کو گھٹیا نہ سمجھ لینا. بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے ہی کی جنس ہو, سب انسان ہو, اللہ کی مخلوق ہو. فنکحوہن باذن اہلہن, تو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کرو. ایک مالک کے پاس کنیز آئے تو وہ استفادہ کر سکتا ہے اس مسئلے کی تفصیل تفاسیر میں, کسی اور کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے. اب اگر کوئی اور اس کنیز سے نکاح کر لے تو یہ مالک اب اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے. فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, تو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کو ان کے مہر بھلے طریقے پر ادا کر دو. مُحْصَنَاتٍ, مقصد نکاح کے تحفظ میں لانا ہو. غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ, محض حوث کو پورا کرنا نہ ہو. وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ, نہ کچھ چوری چھپے آشنائی کرنے کا معاملہ ہو. چوری چھپے تو کچھ اور ہوتا ہے نا, سمجھ رہے ہیں؟ نکاح علل اعلان ہوتا ہے. یہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور ڈیٹنگ ہو رہی ہے, ریسٹورنٹس میں جا کے ملاقاتیں ہو رہی, کوئی گنجائش نہیں. چوری چھپے تو غلط کام ہوتے. اور نکاح کیا ہے؟ اعلنوا هذا النکاح, حضور فرماتے علیہ السلام نکاح کا اعلان کرو. تو نکاح کے تحفظ میں لانا مقصود ہو, محض حوس پوری کرنا مقصود نہ ہو, اور چوری چھپے کو آشنائی کرنے کا معاملہ نہ ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, بس جب وہ نکاح میں آ جائیں, کنیزیں, آزاد عورت نہیں, کنیز ایک خاص مسئلہ ہے جس کے لیے ترجمہ ذہن میں رکھیں. بس جب وہ نکاح میں آ جائیں یعنی کنیز, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں, فَعَلَيْهِنَّ النِّصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, تو ان پر نصف سزا ہے وہ کہ جو آزاد عورتوں پر ہے. اور وہ جو 100 کوڑوں کی سزا بیان ہوئی تھی, اس کا آدھا کیا بنے گا؟ 50 کوڑے. چاہے یہ کنیز نکاح میں بھی آگے اگر برائی کا عمل کرے تو 50 کوڑے ہی کی سزا ہے. بات صرف یہ ہے, ایک کنیز کو صرف ایک پروٹیکشن ملی ہے, وہ ہے نکاح کے تحفظ میں آ گئی. آزاد عورت کو خاندان کی سپورٹ بھی ہوتی ہے اور نکاح کا تحفظ بھی ہوتا ہے, یہ فرق کیا گیا ہے. اس کے پھر تفصیلی فقہی احکام ہیں, وہ پھر تفاسیر کا مطالعہ کیجئے گا. بس ایک خاص نقطہ تو میں نے چاہا کہ تشریح میں آ جائے تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے. آدھی سزا, ذالک لمن خشی العنت, ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ اس کے لیے تم میں سے جو بدکاری کی تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ کرے. تم میں سے مراد ہے کہ اس کے لیے بچنا ہی ناممکن ہو تو پھر کنیز سے نکاح بھی کر لے, ٹھیک ہے, گنجائش ہے. وہ ان تصبروا خیر لکم, اور اگر تم صبر کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم, اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے باتوں کو واضح فرما دے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم, اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی یعنی اچھے طریقوں کی تمہیں ہدایت دے, اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم والا حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے. ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما, اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے بہت زیادہ پھر جاؤ. یعنی اب یہ انقلابی باتیں, عورت کا وراثت میں حصہ ہے, بیوہ کے ساتھ ظلم نہ کرنا, بچیوں کو وراثت میں محروم نہ کرنا وراثت سے, جی عورتوں کے مہر پورے پورے ادا کرنا, یتیموں کے ساتھ بھلا شروع کرنا. دنیا پرستوں کو یہ پاکیزہ تعلیمات تھوڑے پسند ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے, نکاح مسلمان کرے پریشانی ہے مغرب کو, دوسرے کی بات کرے تو کفر سمجھتے معاذ اللہ اس کو, اور وہاں جو ہے سارے زنا کے دھندے چلے اور بدکاری اپنی انتہا پر ہو. اور بورن آؤٹ آف ویڈ لاک, بک کلنٹن نے کہا تھا ان قریب ہماری عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی, دوست ہوا بورن آؤٹ آف ویڈ لاک, وہ نسل وہاں پہ پروان چڑھے, کوئی پریشانی نہیں. اور عفت کی, پاک دامنی کی, نکاح کی, گھر کو بسانے کی, عورتوں کے حقوق کی, اللہ اکبر, یہ باتیں کی جائیں تو لوگوں کو عجیب لگ رہی ہیں. یہ 14 صدیوں پہلے بھی تھا, اور جاہل آج بھی موجود ہیں جن کو یہ عفت اور پاکیزگی والی تعلیمات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. اللہ اکبر. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے بہت زیادہ پھر جاؤ. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ, اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اور انسان تو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ ہمارا خالق ہے, اسے ہماری کمزوریوں کا لمیٹیشنز کا پتہ ہے, اس نے ہمیں وہ احکام دیے جو ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں. وہ خود فرماتا ہے سورہ ملک میں, الا یعلم من خلق, کیا وہ اللہ ہی نہ جانے گا کہ جس اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ, حرام مال سے منع کیا جا رہا ہے. الا ان تکون تجارت عن تراض منکم, الا یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو, یعنی کسی پر ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو, باہمی رضامندی سے تجارت کا معاملہ کرو. لیکن یاد رکھیں, باہم رضامندی کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ پر دونوں رضامند ہو جائیں تو چلو چلتا ہے, نہ دو افراد زنا پر رضامند بھی ہو جائیں تو حرام حرام ہی رہے گا, دو افراد سود کے لینے اور دینے پر رضامند بھی ہو جائیں تو سود حرام ہی رہے گا. وہ رضامندی نہیں جس سے شریعت کی خلاف ورزی ہو. رضامندی سے مراد کسی پر ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, حق تلفی نہ کرنا. ولا تقتلوا انفسکم, ایک ترجمانی ہے, اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, قتل و غارت گری سے روکا گیا. اور ایک ترجمانی ہے ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اسی سے علماء نے خود کشی کی حرمت کو بیان کیا ہے, سوئسائڈ, اپنے آپ کو خود سے ہلاک کرنا, اس سے اللہ کی شریعت نے منع کیا ہے. وہی بات یہاں پر ہے, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یہ جان اس کے مالک ہم نہیں, اس کا مالک اللہ ہے. خود کشی کرنے والا اللہ کے اختیار میں گویا کے دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے, منع ہے, حرام ہے. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما, اور جو شخص یہ کرے گا سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے, فسوف نصلیہ نارا, بس انقریب اس کو ہم آگ میں ڈالیں گے. وکان ذلك علی اللہ یسیرا, اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. کچھ آیات ابھی ہم پڑھیں گے, تھوڑا سا وقت میں لے رہا ہوں تاکہ وہ جو مردوں کی قوامیت والی آیت ہے نا وہ بھی آج ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک, کچھ وقت ابھی لگے گا, تھوڑا سا چند منٹس, اور پھر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 35 تک مطالعہ کریں گے تو ایک موضوع مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. ام تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے, مراد معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے. کبیرہ سے بچتے رہو تو صغیرہ اللہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اہل علم نے بیان فرمایا وہ تمام برے اعمال جن پر اللہ نے, اللہ سبحانہ وتعالی نے یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہو, وہ کبیرہ گناہ ہے. یا وہ تمام برے اعمال جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دنیا یا آخرت کی کوئی سزا بیان کی ہو, وہ کبیرہ گناہ. تو اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت, اللہ نے سزا بیان کی ہو دنیا یا آخرت کی کسی برے عمل پر, یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی سزا بیان کی ہو دنیا یا آخرت کی, ایسے اعمال وہ کبیرہ ہیں, اور وہ بہت سارے ہیں, اللہ محفوظ رکھے. ایک مشہور حدیث میں سات کا ذکر ہے, وہ اکبر الکبائر ہیں, کبیرہ کے بھی بڑے, ورنہ علماء نے تو 70 بھی گنوائے ہیں اور اس سے زائد بھی کئی ایک گنوائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے. اب گھریلو زندگی کے حوالے سے رہنمائی کا بیان. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, اور آرزو نہ کرو اس بڑائی کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل زیادہ دی, کسی کو فراست زیادہ دی, کسی کو مال زیادہ دیا, کسی کو خوبصورتی زیادہ دی, کسی کو خاندان اونچا دیا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, گوناگون رنگینی کائنات کے اندر یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, اس کی تمنا نہ کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہوگا جو انہوں نے کمائے. وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور عورتوں کے لیے ثواب اور بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو انہوں نے کمائے. مراد کیا ہے؟ کسی کا رنگ گورا چٹا ہے, کوئی اختیار ہی نہیں اس پہ. کسی کا رنگ ساولا یا بلیک ہے تو کوئی اختیار نہیں. نہ اس رنگت کے گورے ہونے پر جنت ہے, نہ اس کے کالے ہونے پر جہنم ہے. یہ غیر اختیاری چیز ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کسی کا قد اونچا, کسی کا نیچا, یہ غیر اختیاری چیز. اینڈ سو آن, کوئی مشرق میں پیدا ہو کوئی مغرب میں, اللہ کا چوائس, اللہ نے کیا ہے. ان پر کوئی پکڑ بھی نہیں, کوئی عذاب و ثواب بھی نہیں. اختیار سے جو ہم کر رہے ہیں اس پر ہے معاملہ عذاب یا ثواب کا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, یہ کمائی کا لفظ اعمال کے لیے آتا ہے. یہ میدان کھلا ہوا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا, میدان مردوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے, عورتوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. تم اپنے میدان کے اندر, اس میدان کے اندر محنت کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ولی نساء نصیب مما اکتسبن, اور عورتوں کے لیے بدلہ ہے ان کے اعمال کا. واسأل اللہ من فضلہ, اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. یہ ہے اصل بات, آخرت کی فکر کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ ہر ہر بات کا خوب علم رکھنے والا ہے. ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون, اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے اس مال کے لیے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, اور جن لوگوں سے تمہارا کوئی عہد ہو چکا ہے تو ان کو ان کا حصہ دے دو. مراد کسی کو تم نے وصیت کرنی ہے تو وصیت کر سکتے ہو. کوئی تمہارا دینی بھائی ہے, کوئی تمہارے خاندان کا فرد ہے کہ جو کمزور ہے, لاچار ہے, وارث نہیں ہے, تم اس کے ساتھ بھلا سلوک کرنا چاہو تو وصیت کا آپشن موجود ہے. کتنی کر سکتے ہیں وصیت؟ ایک تہائی کی حد تک غیر وارث کے لیے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر ہر بات پر گواہ ہے. اب وہ رجال قوام ان کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 34 سے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں. کچھ مردوں کو یہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے, اللہ کے بندو مرد بنو, حاکم قوام یعنی وہ مینیجر ہیں, مینیجر ہیں, یہ بھیگی بلی بن جاتے بیچارے کچھ تو عجیب بات ہے. مرد عورتوں پر مینیجر ہیں, یہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں, قوام حاکم نگران. ہاں اس میں مردوں کے لیے کوئی خوش فہمی کا معاملہ نہیں, نہ عورتوں کے لیے ٹینشن کا معاملہ ہے, یہ ہم نے خامخواہ اپنے عقل سے کچھ سوچی لی ہے باتیں, آئیے اس کو سمجھتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء, اللہ کہتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اسے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم, اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. بھائی گھر کا انتظام چلانا ہے, کوئی ادارہ ایسا نہیں جہاں ٹاپ پر اتھارٹی بالکل دو افراد کے پاس برابر کی ہو. اگر ایسا کریں گے تو نظام چل سکتا ہے؟ ملک نہیں چل سکتا, اسکول نہیں چل سکتا, ادارہ نہیں چل سکتا, گھر بھی نہیں چل سکتا. تو گھر میں قوام حاکم مرد کو بنایا گیا, اللہ نے اس کو آداب بھی دیے ہیں, وہ صلاحیت بھی دی ہے مشقتوں کو جھیلنے کی, عورت کے مقابلے میں زیادہ دی, اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. وہی بات آ گئی, کفالت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر. شریعت کی تعلیم عورت پر ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا نہیں کہ اس پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی. بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری, بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری, شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں کی ذمہ داری, بیٹے نے تو باپ کے گھر آئے گی باپ کی ذمہ داری, باپ نہیں تو بھائی کی ذمہ داری, بھائی نہیں تو اوپر دادا چچا تایا ان کی ذمہ داری, وہ نہیں تو ماں کی طرف سے رشتے دار نانا مامو ان کی ذمہ داری, وہ بھی نہیں قریبی رشتے داروں کی ذمہ داری, وہ بھی نہیں اسلامی ریاست کی ذمہ داری, وہ بھی نہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری, کیونکہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے. مغرب میں بڑا پروپیگنڈا ہے, مگر اگر 100 افراد اسلام کو قبول کرتے ہیں ان میں 70 عورتیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے. ریورٹس جو ہیں, ریورٹڈ مسلمز, وہ کہتی ہیں کہ اتنا پیارا دین عورتوں کو اتنے حقوق عطا کرتا ہے, یہ تو ہم ہیں, ہمارے طرز عمل ایسے ہیں آج. مگر وہاں جو عورت پڑھ کر آج اسلام کو قبول کر رہی ہے وہ تو اسلام کی تعریف سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتی. تو اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, وہ ذمہ داری گھر کو چلانے کی انتظامی اعتبار سے مرد کو دی ہے, اور اس لیے کہ کفالت کی ذمہ داری اس پر ہے. نکاح دونوں کی ضرورت ہے, خرچے مرد نے کرنے, میں نے گنوائے تھے آپ کو, اولاد بھی ہے تو اولاد کے خرچے بھی سارے شوہر نے یعنی باپ نے برداشت کرنے. اس اعتبار سے گھر میں اس کو قوام بنایا گیا. ایک بات, دونوں کو بالکل برابر کرنے گھر چل ہی نہیں سکتا, برباد ہو جائے گا. ٹاپ پر اتھارٹی ہمیشہ ایک کے پاس ہوتی, کائنات کا خالق بھی ایک, اللہ حاکم بھی وہی ہے, تبھی کائنات چل رہی. دوسری بات, قوام ہے نا, ترجمہ میں نے کیا کیا, حاکم. حضور سے پوچھے حاکم کیسے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اب عورتوں کی پریشانی دور. سید القوم خادمہم, قوم کا سردار قوم کا ہاں حاکم ہوتا ہے, خادم ہوتا ہے, خادم اعلی, سبحان اللہ. جی ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں نا ہم لوگ, گھر سے فون آیا تو کس کا فون آیا, جی ہیڈ کوارٹر سے فون آیا, تو خادم ہو تم گھر کے. کیا مطلب؟ وہی بات ہے, عورت کو تکریم دی گئی ہے, باہر کے جھمیلوں سے اس کو پاک کر دیا گیا, تمہارے ڈور اسٹیپ پر تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کر کے دینا تمہارے شوہر کی ذمہ داری. ہاں کوئی شوہر کسی کا معذور ہو گیا ہے, کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے, یہ ایکسپشنل کیسز ہیں. بھائی کیا بیوی کما سکتی, ایسا موقع آ گیا تو الگ بات ہے, یہ روٹین نہیں ہے, یہ یوزل لائف کی بات نہیں ہے. ڈور اسٹیپ پر تمہاری حاجت کو پوری کرے گا تمہارا شوہر, حاکم نہیں خادم بھی ہے. اور ریاست کا حکمراں کیا ہے؟ وہ کل اللہ کے جواب دے ہے, اور وہ اپنی رعایا کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جواب دے ہے. تو مردوں کو یہ درجہ ضرور دیا گیا. ابھی آگے آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے آگے معاملہ, اسی لیے میں نے چاہا آیت نمبر 35 تک مطالعہ مکمل آج ہی ہو جائے انشاءاللہ تعالی. جی آگے آ رہا ہے, سب سے بڑا کون ہے؟ ہاں اب اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا, جس نے تمہیں یہ تھوڑی سی بڑائی دی ہے وہ سب سے بڑا, اس کے سامنے تم نے جواب دینا. یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے. تو قوام بنایا, حاکم بنایا, مگر حضور نے یہ بھی بتایا سید القوم خادم, قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے, گھر والوں کی کفالت کرنا, ان کی حاجات کو پورا کرنا شوہر کے ذمے. اچھا نیک بیوی اللہ کی نگاہوں میں کیسی ہوتی؟ آج تو پتہ نہیں کیسے کیسے مارننگ شوز چل رہے ہیں اور کس کس طرح کے ڈرامے بازیاں وہاں پر چل رہی ہیں, اور کیا اللہ اپنے زمان میں رکھے, برباد کر رکھا ہے لوگوں نے. اللہ سے پوچھے نا, اللہ کے نزدیک نیک بیوی کون ہے؟ فصالحاتن, پس نیک بیویاں, قانتاتن, تابے دار ہوتی ہیں, حافظاتن, حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں, للغیبی, غیب میں پیٹ پیچھے عدم موجودگی میں, بما حفظ اللہ, اس حفاظت کی وجہ سے جو اللہ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. نیک بیوی اللہ کی نگاہوں میں کون؟ جو شوہر کی تابع داری کرنے والی ہوں. اور آج سارے ڈرامے اور فلموں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ سینہ تان کر بات کرو. طلاقوں کی شرح تو تھی, خلا کی شرح بڑھ گئی, پھر گھر چلی نہیں سکتے, برباد ہوں گے. آزادی اور پتہ نہیں کتنے پور فریب نعرے, پھر ان عورتوں کی زندگیاں دیکھیں, مر رہی ہیں بےچاری, سڑ رہی ہیں بےچاری, جنہوں نے اس پوزیشن کو اپنی ایکسیپٹ نہیں کیا جو اللہ نے دی ہے. اور اصل مسئلہ میرا اور آپ کا مرد ہو یا عورت کہاں کا ہے؟ جنت کا ہے نا. حضور سے پوچھیں. اللہ اکبر. ایک عورت کی جنت آسان ہے کمانا, ایک عورت کے لیے جنت آسان ہے کمانا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو بیوی جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے, جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے, اللہ اس بیوی کو کل اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. سمجھے ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, سمجھے خدا کے واسطے, یہ آزادی کے پرفریب نعرے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سڑ رہی ہیں بےچاری عورتیں, زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. وہ آرٹیفیشلی اپنے آپ کو انگیج کر کے سمجھ رہی ہیں کہ ہم اچھی چل رہی ہیں, کوئی اچھا نہیں چل رہا, اندر کسی کا اطمینان نہیں ہے. انہی گھروں کو بنانے میں, ان کو جوڑنے میں اور ان کو برقرار رکھنے میں ہی اصل سکون ہے. اس بیوی کو جس سے اس کا شوہر راضی ہو جائے, حضور فرماتے ہیں اللہ یہ اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ ہے قانتات اپنے شوہر کی تابع داری کرنے والی. اللہ اکبر. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ آزادی. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ میں. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ اٹس مائی اسٹائل. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ جیسے چاہو جیو. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ دب کرنا رہنا. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنا. پیچھے سے بھائی بھی کہتے ہیں, ہاں سینے چڑھا کے ہم بھی تیرے پیچھے موجود ہیں. استغفر اللہ. اور کبھی ہماری اقدار تھیں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے باپ کیا کہتا تھا؟ بیٹا تیرا جنازہ کہاں سے اٹھے گا؟ تیرے شوہر کے گھر سے, تیرا گھر وہ ہے. اسی لیے ٹیکنیکلی سمجھ لیں, ایک بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ شوہر کا. عام طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ایک خاتون جو بیوی بن چکی, اس پر سب سے بڑا حق اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بعد کس کا ہے؟ شوہر کا. اور اسلامی معاشروں میں ہی اگر پورے گلوب کو, ورلڈ کو دیکھ لیں, گھروں کا نظام اسلامی معاشروں میں اگر کچھ بچا ہوا ہے تو جہاں ان تعلیمات پر عمل ہے, ورنہ بربادی آ رہی. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. حافظات للغیب, عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں. کس کی؟ شوہر کے بستر کی, اس کے مال کی, اس کے گھر کی, اس کی اولاد کی. بیما حفیظ اللہ, اس حفاظت کی وجہ سے جو اللہ نے عطا فرمائی. یہ اصل رول ہے بیوی کا. وہ گھر ہوم میکر ہے, وہ ہوم میکر ہے وہ. اللہ اکبر. اور مردوں کو حال دیا ہے, کماؤ کماؤ تاکہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے, کماؤ. عورت کو مستقبل دیا ہے جس کی گود میں کل کی نسل پلتی ہے. اللہ اکبر. کسی خاتون نے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, گرلز کالج میں گئے ہوں گے غالباً, کسی لڑکی نے پوچھا, حضرت بہت بڑے بزرگ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, یہ کیا بات ہے اللہ نے نبی جب بھی بنایا مرد کو بنایا؟ کوشچن ہے نا, عورت کو کبھی نہیں بنایا. اللہ والے تھے, بزرگ آدمی تھے, بڑا حکمت والا جواب دیا, بیٹا سنو, مرد رسول بنتے تھے, مرد رسول بنتے تھے, عورت رسول جنتی تھی. یہ عورت کا مقام. صرف آدم کو چھوڑ دو, علیہ السلام, میں تشریح کر رہا ہوں, صرف آدم کو چھوڑ دو, ہر پیغمبر ایک ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے. یہ ہے رتبہ عورت کا, یہ مقام ایک عورت کا. تو حال مردوں کو دیا, مستقبل عورتوں کی گود میں دیا ہے. اللہ اکبر. بہرحال باتیں بہت ہیں لیکن وقت بہت ہو گیا, ورنہ میں اللہ اکبر کبیر. اللہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اساتذہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. کھول کھول کر یہ باتیں سکھائی ہمیں. کوئی پڑھنے والا ہو, کوئی سننے والا ہو, کوئی اپنی اوریجنل کی طرف جانے والا ہو, تو بھی کھڑا ہو کر یہ جو تہذیب کے نعرے نا, دجالی تہذیب کے نعرے, ان کا جواب بھی پھر ہم نے دینا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور سنیے اب مسئلہ, وہ مار پیٹ والا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا, ہاں, اور اپنی لفاظی کے اندر, کیونکہ باہر سے پیسے ملتے ہیں این جی اوز کو, پھر آ کر چیخ چلا کر خواتین میم صاحبہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور قرآن کی آیت مس کوٹ, آؤٹ آف ریفرنس کوٹ کر کے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. سنیے, واللاتی تخافون نشوزہن, اور تمہیں ڈر ہو جن بیویوں کے بارے میں نشوز, بدخوئی ایک ترجمہ کیا گیا ہے. نشوز کیا ہے؟ مرچیں کم ہو گئی, نمک زیادہ ہو گیا، کھانا ٹائم پہ نہیں ملا، نہیں، نشوز ہے ایسی نافرمانی جہاں ایک بیوی اپنے شوہر کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے، یہ ہے گڑبڑ۔ وہ کہتے ہیں نا حکومت کی رٹ چیلنج ہو گئی، چلیں اس طرح سمجھ لیں، جہاں گھر اسٹیک پر اگر آ جائے کہ شوہر کی وہ پوزیشن نہیں مانی جا رہی کہ جو اس کو اللہ نے دی، گھر کا انتظام چلانے کے لیے قوام بنایا، اس کو اگر چیلنج کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی نافرمانی بیوی کر رہی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے حضرات و خواتین نے یہ تشریح شاید پہلی مرتبہ سنی، اور یہ میں تھوڑے ہی کر رہا ہوں، 14 صدیوں سے یہ تشریح علماء کر رہے ہیں۔ اس سطح پر اب کیا کہا؟ فعیدہن، گنتے جائیے گا، نمبر ایک انہیں سمجھاؤ، واعظ کرو، نصیحت کرو، اچھی طرح سمجھاؤ، منانے کی کوشش کرو۔ نمبر دو، وہجرہن فی المضاجع، انہیں خوابگاہوں میں بستر میں تنہا چھوڑ دو، ساتھ مت سو، علیحدہ سو، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، ان کو دوسرے کمرے میں بھیج دو، ناراضگی کا اظہار کرو۔ مقصد کیا ہے؟ بہت توجہ رہے، مقصد ہے یہ گھر بچے، یہ گھر برباد نہ ہو، یہ گھر نہ ٹوٹے، اس کے لیے تھوڑی سختیاں۔ پہلے کہا سمجھاؤ، پھر کیا کہا؟ خوابگاہوں میں الگ کر دو، پھر کیا کہا؟ وضربوہن، ترجمہ تو یہ ہوگا اور ان کو مارو۔ اب اس جملے کو اٹھاؤ اور بس فائرنگ شروع کر دو، یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، این جی اوز کر رہی ہیں، ان کی میم صاحبات جو ہیں وہ کر رہی ہیں، اور پوری اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کانٹیکسٹ دیکھا آپ نے، پہلے سمجھاؤ اور خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ اگلی بات، مارنے کا کوئی حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں۔ اچھا، قرآن کی تشریح اول کہاں سے لیں گے؟ حضور سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے کسی زوجہ پر کبھی ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، چھٹی، چیپٹر ہی کلوز ہو گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب آئیے صحابہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مسواک لی، مسواک کا بھئی یہ کیا کریں گے مسواک سے؟ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ ہلکی سی کیا لگے، کچھ نشان بھی آئے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن ایسا آ رہا ہے کہ یہ اتھارٹی اتنی چیلنج ہو گئی کہ گھر برباد ہونے جا رہا ہے، تو بھائی تم چہرے پہ نہ مارنا، ایک، اور ایسی ضرب نہ ہو کہ جس سے نشان آئے، تو بچا کیا؟ بس روب میں لاؤ تاکہ یہ رک جائے، کس سے؟ گھر کو ٹوٹنے سے رک جائے۔ اگر یہ کلیئرٹی ہو، اللہ گھر کو جوڑنا چاہتا ہے، تو یہ سختی کبھی، بقول مولانا مودودی علی رحمہ کے، کبھی کسی معاشرے میں کوئی ایک گھرانہ ایسا شاید ہو جہاں ایک بیوی وہ مان ہی نہیں رہی ہے، برباد کرنے کو تلی ہوئی ہے گھر کو، تو بھائی یہ سختی کر لو تاکہ گھر برباد ہونے سے بچ جائے۔ کلیئرٹی؟ مغربی معاشروں کے اندر نکاح کے بندھن کے بغیر 25-25 جگہ تعلقات، اور 6-7 کو قتل کر دینا، اور قتل کرنے کے بعد خون سونگنے میں لطف آتا ہے، پوری پوری موویز بنی ہوئی اس کے اوپر، جی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے اوپر، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دو، برباد ہو رہی ہے معاشرت پوری، کوئی پریشانی نہیں۔ اور یہاں اللہ کا کلام ایک گھر کو بچانے کے لیے انتہائی، اگر یہ صورتحال کبھی آ جائے، اگر اس کی اجازت، کیا اجازت دے رہا ہے، تو اس پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو سوچیں لوگوں کو تکلیف کس پر ہے؟ معاشروں کے برباد ہونے پر، یا گھروں کے بچ جانے پر؟ اور سنیے، ابھی گھر کا معاملہ گھر میں ہے، تاکہ گھر بچ جائے، باہر بات نہ جائے، نہ برتنوں کی آواز باہر جائے، نہ چیخنے چلانے کی، یہ گھر کا معاملہ گھر میں ہی سیٹل ہو جائے۔ آگے سنیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہارا کہاں مان لیں، تو ان پر کوئی الزام کی راہ تلاش نہ کرنا۔ یہ تو ہے جو شریعت نے تعلیم دی۔ ہاں، ایک مفسر جن کا نام میں نے لیا تھا، غالباً آج ہی، پیر کرم شاہ الازہری صاحب، ان کا بڑا عجیب جملہ ہے، وہ مرد جو جانوروں کی طرح عورتوں کو پیٹتے ہیں، ظالم ہیں، ان کے خلاف تو کوئی تعدیبی کاروائی ہو سکتی ہے، تعزیری کاروائی بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ہو وہ ہو، لیکن یہ جن ظالموں نے ان تعلیمات کا غلط استعمال کیا، وہ اپنے آپ کو پھر تیار کریں اللہ کے سامنے پیشی کے لیے۔ کیوں؟ آگے سنیں، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالی سب سے بڑا ہے۔ یہ مردوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کہ اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں بیوی کے مقابلے میں عورت ہونے کے ناطے اس کو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سبحان و تعالیٰ کو جواب دینا ہے جو سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے, اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو محفوظ رکھے. ایک آیت اور وہ بھی سنی, اللہ کا کلام کس قدر ہمیں انگلی پکڑ پکڑ کر آگے بڑھا رہا ہے. اب معاملہ گھر میں سیٹل نہیں ہو رہا تو بھائی اس کو بچانے کے لیے اب انوالو کرو. کس کو؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ضد اور کشمکش سے, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, تو ایک حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کرو مرد کے خاندان سے, وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, اور ایک منصف یعنی حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کرو عورت کے خاندان سے. اِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے, کون؟ وہ جو حکم ہوں گے, ایک ترجمہ اور دوسرا ترجمہ, اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت علم رکھنے والا خوب خبر رکھنے والا ہے. سنیے گا, یہ گھر کا معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ ابھی وہ گھر میں ہی رہ رہا ہے, نہ یہ تھانے جا رہا ہے, نہ یونٹ آفس جا رہا ہے, نہ یو سی آفس جا رہا ہے, نہ چوراہے پہ جا رہا ہے, معاف کیجئے گا, نہ بدماشوں کو انوالو کیا جا رہا ہے, شریفانہ طریقے سے خاندان کے بڑوں کو انوالو کیا جا رہا ہے. دس از دا ورڈ آف اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے. ابھی تک طلاق کا لفظ آیا؟ وہ کہیں نہیں ہے ابھی. بچاؤ 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 گھروں کو اپنے, چاہے تھوڑی سختی کرنی پڑ جائے کر لو, گھر بچاؤ گھر بچاؤ گھر بچاؤ. شیطان توڑنا چاہتا ہے اور رحمان جوڑنا چاہتا ہے. میں تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا تھوڑا وقت زیادہ لے لیا. ویسے تو آج سیٹرڈے نائٹ ہے, ہماری ماضی کی سیٹرڈے نائٹ سب کو پتا ہے کہاں 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 کہاں. اچھی بات ہے قرآن کے ساتھ بسر ہو جائے, آج رات کو جا کے بس تھوڑا کچھ فریش ہو کے پھر کھڑے ہو جائیے گا انشاءاللہ. کل چھٹی کا دن ہے, نیند پورے ہفتے کی پوری کر لیجئے گا. اللہ تعالی ہمیں اور برکت عطا فرمائے. لیکن یہ اہم معاملات ہیں, بہت اہم معاملات ہیں, بہت اہم معاملات ہیں. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر, آپ نے بڑے تحمل سے باتوں کو سنا, اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب انشاءاللہ 8 رکعت تراویح الوتر ادا کریں گے.